حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم برادران عزیز و عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو خلاصہ کائنات، گوہر سخن، جان قرآن، یعنی اللہ کے اس عظیم حکم کی جانب خود کو اور اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں، اس سے فارش کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ زندگی کا لازمی اصول ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس تقویٰ کو بیان کیا ہے. یہ تقویٰ ہے جو انسان کو زندگی کی راہ و روش سکھاتا ہے. یہ تقویٰ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ تقویٰ ہے کہ جو انسان کو بندگی کے اصول سکھاتا ہے. یہ تقویٰ در حقیقت کامیاب زندگی کی علامت اور دلیل اور اخروی نجات کا ضامن ہے. خداوند عالم اس تقویٰ کے حصول کے لیے ہمیں مختلف راہیں ہمارے لیے کھولتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور ان راہوں میں سے ایک راہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی ہے. ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، جو ایمان لے آئے ہو، اب تمہارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے استجابت دعوت خدا و رسول. یعنی خدا اور رسول جب تمہیں دعوت دے، جب تمہیں بلائے، جب تمہیں انوائٹ کرے، تو تمہیں اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. تمہیں اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. استجیبو یعنی جواب دو، اور یہ جواب باب استفال سے ہے. استجیبو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہیں یہ جواب دینا چاہیے. ممکن ہے بہت ساری رکاوٹیں ہوں، خواہشات ہوں، دنیا ہو، نفسانی و شیطانی خواہشات تمہارا راستہ روکیں، لیکن تم نے اس دعوت پر لبیک کہنا ہے. تمہاری اولین ذمہ داری کیا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ قدم اٹھانا ہے. استجیبو یعنی جواب دو، یعنی لبیک اللہم لبیک کہو، لبیک یا رسول اللہ کہو. اور مکتب اہل بیت کے تعلیمات کے سائے میں اس لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو حکم دے اسے لے لیا جائے. تو سب سے بڑا حکم اللہ کی توحید و بندگی کے بعد، اپنی رسالت کے اقرار کے بعد جو حضرت رسول اللہ نے لیا ہے، وہ ہے ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. ولایت و امامت بلا فصل کا اقرار و اعتراف ہے. بس یہ ولایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ ولایت مولا کائنات تک. اور پھر مولا کائنات سے یہ ولایت تکوینی و تشریعی در حقیقت امام حسن و امام حسین سے لے کر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ بس اس ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی ولایت پر، اللہ کی صدا پر لبیک کرتے ہیں، بعین ہی وہی لبیک ہمیں رسول کی رسالت اور دعوت پر کہنا ہے. اور پھر رسول اللہ کے بعد ولایت ہے مولا کائنات کا اقرار و اعتراف، اور آپ کی امامت پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ وہی راستہ ہے کہ جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. کہ ائمہ نے کہا نحنو صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں، ہم اللہ کا وہ سیدھا راستہ ہیں. اور بقول امام صادق کے صراط دو ہیں، ایک وہ پل ہے کہ جو آخرت میں ہے، ایک صراط دنیا میں ہے. اور وہ صراط جو دنیا میں ہے اس سے مراد امام معصوم من جانب اللہ ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے. پس جو انسان اللہ کے بنائے ہوئے امام کے راستے پر قدم اٹھائے، اس کی اطاعت کرے کہ جس کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ روز قیامت جہنم جنت کے درمیان بنے ہوئے پولے صراط سے گزر جائے۔ پس استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، اور پھر امام معصوم کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں ولایت تکوینیہ کے لحاظ سے جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی ہے، اپنے رسول کے لیے مخصوص کی ہے، اور ائمہ طاہرین کے لیے مخصوص کی ہے، آئے ولایت جو گواہ ہے، وہ در حقیقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی کامل پیروی کی جائے، اپنے اجتہاد اپنی ذاتی رائے کو بالائے طاق رکھ کر اہل بیت علیہم السلام کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس امام معصوم کی معرفت زندگی کو معنی دیتی ہے، زندگی کو حقیقی رنگ دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، جتنی زندگی ہے معنی پیدا کرے، وزن پیدا کرے، قیمتی ہو جائے، پریشیس ہو جائے عزیزان گرامی، تو وہ کیا کرے؟ وہ امام کی معرفت حاصل کرے۔ اور یہی وجہ ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس عالم میں مر جائے کہ امام زمانے کی معرفت حاصل نہ کرے، امام وقت کی جو ہادی اور رہنما ہے اللہ کی طرف سے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ گزشتہ ان ایام میں میں نے اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کی، یہاں پہ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آئے مجید کو ذہن میں رکھے۔ سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، تمہارا کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ حکم دے تو کہیں کہ خدا ہم موجود ہیں، ہم حاضر ہیں، یس اللہ، حاضر اللہ، لبائک اللہ، یہ معنی ہے للہ وللرسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ دعوت پر لبائک کہنا کیا دے گا مجھے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کس صورت میں سامنے آئے گا؟ کہا کہ جب تم دعوت پر لبیک کہو گے اللہ اور اس کے رسول کی، اور رسول کی رسالت کے ساتھ در حقیقت ولایت سے ائمہ متصل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے در حقیقت اس ولایت کو، ولایت اہل بیت کو، ولایت رسول اللہ سے متصل قرار دیا ہے۔ اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ایک حکم، رسول کی اطاعت دوسرا حکم، لیکن اب اطاعت اولی الامر کے لیے در حقیقت عزیزان گرامی الگ سے حکم نہیں، بلکہ رسول کی اطاعت کے ضمن میں و ذیل میں در حقیقت اسی اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ پس اللہ و رسول کی اطاعت مشخص ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ مشخص ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہاں صفات کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ امت کا کام یہ دیکھے کہ یہ صفات کس پر پوری اترتی ہیں، جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے، وہ نماز قائم کر رہا ہے، یہ کون ہے کہ جن کو اولی الامر قرار دیا گیا ہے؟ یہ کون ہے اولی الامر سے مراد صاحبان حکومت نہیں ہے، جیسے کہ عامر بدترین زمانہ ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں در حقیقت اسی شارع فیصل پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں صاحبان حکومت ان کی اطاعت کرو، یہ قرآن کی تحریف تھی کہ صاحبان حکومت۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تقریر میں کہتے ہیں، جب سے اہل سنت نے متغلب کا نظریہ قبول کیا ہے، اہل سنت کے نظریے کا زوال شروع ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متغلب کون ہے؟ جو طاقت سے، کسی بھی راہ سے، کسی بھی وے سے، کسی پاور سے حکومت تک پہنچ جائے، سب ساکت ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف اٹھنا جرم ہو جاتا ہے۔ متغلب کی حکومت جو غالب آ جائے کسی بھی لحاظ سے۔ انہوں نے کہا جب سے اہل سنت نے یہ متغلب کا نظریہ قبول کیا ہے، ہم در حقیقت پسپا ہو گئے۔ انہوں نے کہا تشیع میں متغلب کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم ظالم کو نہیں مانتے، ممکن ہے کہیں قیام کرے، تشیع کہیں نہ کرے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو جس کو اللہ مانتا ہے، جس کو رسول مانتا ہے۔ پس اس بنا پر استجیبوا للہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کی دعوت قبول کرنی ہے۔ اور یہ دعوت کیا کرے گی؟ یہ دعوت در حقیقت آپ کو حیات دے گی، زندگی دے گی، معنی دے گی۔ لما یحییکم، جو آپ کی حیات کا سبب بنے۔ پس اہل بیت کی اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن و رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ یہ مجھے زندگی دینے والی ہے۔ ایک زندگی یہ ہے جو مادی زندگی ہے، لازم نہیں ہے کہ میں اخروی زندگی میں بھی اسی طرح نعمات خدا سے برخوردار و بہرہ مند ہوں، ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ عیش و عشرت میں ہوتے ہیں لیکن آخرت میں وہ عیش و عشرت اور انعام خدا کے لحاظ سے درجہ صفر پر ہوتے ہیں۔ لہذا اس حقیقی زندگی کو پانے کے لیے اس زندگی میں معنی حاصل کرنا، اس کو قیمتی بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اور آپ، ہم میں یہ ہنر پیدا ہو جائے کہ ہم اس زندگی کو خدا رسول اور امام معصوم کی اطاعت میں گزاریں، تو پھر یہ زندگی قیمتی ہو جائے گی۔ اس زندگی پر اس زندگی کا دار و مدار ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ زندگی ہے، اس کا ظہور عالم برزخ میں ہے، عالم قیامت میں۔ الدنیا مزرعۃ الاخرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر در حقیقت کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ ایکسپوز ہوگا۔ جیسے کہ عرض کروں، مثلا آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب تصویر کھینچنے کے لیے ایک فلم ڈالی جاتی تھی، رول ڈالا جاتا تھا، اس کو تصویر کھینچنے کے بعد کہاں پر اس کو دھویا جاتا تھا؟ ڈارک روم میں دھویا جاتا تھا۔ وہاں پہ فلم جو رول ہے اس پہ، جو نگیٹو ہے اس پہ، جو آپ نے تصویر کھینچی، وہ ایکسپوز ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، وہاں پہ ظہور کرتا ہے وہ عکس، وہ تصویر۔ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایکسپوز ہوگا، یہ ظہور ہوگا۔ کب ظہور ہوگا؟ عالم برزخ میں، عالم آخرت میں۔ پس الدنیا مزرعۃ الاخرہ کا مطلب یہ ہے، یہاں جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ دل و دماغ و فکر و خیال میں بسا ہوا ہے، یہی چیز عالم آخرت میں ظہور کرنے والی ہے۔ پس انسان متوجہ رہے کہ اس دنیا میں حقیقی زندگی کے خد و خال پیدا کرے، اس دنیا میں مادی دنیا میں روحانی زندگی پیدا کرے، اس دنیا میں اس قیمتی زندگی کو حاصل کرے کہ جو اللہ رسول اور آل رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی اطاعت اور امام کی معرفت ہمیں حیات دینے والی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور امام کی معرفت حاصل نہ کرے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جاہلیت یعنی عدم علم، علم کا نہ ہونا۔ جاہلیت یعنی انسان کو پتہ نہ ہو کہ وہ نجاست کھا رہا ہے یا پاک غذا کھا رہا ہے۔ اگر سر خیابان آپ دیکھیں کوئی شخص ہے، ایک نجاست کھا رہا ہے، پلیدگی کھا رہا ہے، کیچڑ میں بیٹھا ہوا ہے، نجاست میں، آپ کہیں گے اس کو علم نہیں ہے، جاہل انسان ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کے بعد ہوش حواس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں بیٹھا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ جہالت یعنی تم اس دور سے تعلق رکھتے ہو کہ جہاں پر علم نہیں تھا، یعنی تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ بس ممکن ہے تم ماڈرن زمانے میں ہو، ممکن ہے تم ترقی کے زمانے میں ہو، ممکن ہے تم سیٹلائٹ کے زمانے میں ہو، ممکن تم اس دور میں جہاں سیکنڈز میں تمہاری بات ہزاروں میل دور تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر یہ معرفت امام نہ ہو، تمہارا جسم ماڈرن زمانے میں ہے لیکن تمہاری روح، تمہاری آئیڈیالوجی، تمہاری حقیقت زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتی ہے، جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پس پہلی صفت کیا ہے؟ کہ امام کی معرفت اور پہچان کیا کرتی ہے؟ جاہلیت سے نکال کر در حقیقت نور اور علم کی طرف لے کے آتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مات میتتن جاہلیہ، مردہ۔ مردہ کیا ہے؟ جس میں ارادہ نہیں ہوتا، جس میں ترقی نہیں ہوتی، جس میں حرکت و موشن نہیں ہوتی۔ مردہ کیا ہے؟ مردہ یعنی بدبو، دو دن رکھیں گے بدبو پیدا، تعفن پیدا ہو جائے گا۔ پس جو شخص اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، عزیزان گرامی، وہ مردہ ہے۔ اور مردہ بھی ایسا، دو دن سے زیادہ بیٹا باپ کے جنازے کو اور باپ بیٹے کے جنازے کو نہیں رکھ سکتا۔ تو مجھے عزیز ہے لیکن بیٹا تو اسے محبت کرتا ہوں، تیرا جنازہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ بدبو تعفن پیدا ہوگا۔ پس ہر وہ انسان جس کے پاس معرفت نہیں ہے، اس کی زندگی بدبو سے عبارت ہے، اس کی زندگی تعفن سے عبارت ہے، اس کی زندگی کراہیت و تنفر سے عبارت ہے۔ پس یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ یہ بتا رہی ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو، یہ امام کی معرفت ہے جو تمہیں حقیقی معنی عطا کرے گی۔ یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے، اور آج در حقیقت یہ پہلا ہفتہ گزرا، عزیزان گرامی، یہ نیا سال اعتباری ہے، خوب اعتبار سے کہ مراد ہے ہم نے اس کو قرار دیا ہے کہ ہمارا مثلا تعلیمی سال ہمارا نیا سال جنوری سے شروع ہو. خوب کسی کا شمسی لحاظ سے شروع ہوتا ہے, بھارت میں کسی اور لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کسی کو سال قرار دیں اس میں کوئی حرج نہیں, اپنے معاملات کے لیے, اپنے خمس کے لیے, اپنے حساب کتاب کے لیے, جیسے کہ ہوتا ہے. اصل چیز وہ روح ہے جو حاصل کرنی ہے کہ اس نئے سال میں میں اپنے امام کے لیے کیا قدم اٹھا رہا ہوں. من ساواہ ہو یوم اوفا مغمون, جس کے دو دن بیلنس ہو جائیں, ایکول نہیں, ایکول تو کہا جاتا ہے مثلا اس مثلا اس عصا کو میں اس کے برابر بنوں, یہ اس کے ایکول آ گیا, اس کے برابر آ گیا, کھڑا ہو گیا, یہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس کیسے کہا جائے گا, دو چیزیں, دو پلڑے ترازو کے بالکل برابر ہو جائیں, توجہ رکھیے گا. بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں, یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں گزشتہ ایام کی گفتگو کا. پس یہ جو کہا گیا کہ امام کی معرفت حاصل کرو, حدیث میں کہ من ساوا ہو یوم, جس کے دو دن بیلنس ہو جائیں, یعنی پچھلا دن اور آج کا دن. آپ کہیں بھائی کل بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی اور الحمدللہ آج بھی نماز قضا نہیں ہوئی, ایک جیسے اچھی چیز ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. لیکن اگر آپ کا آج کا دن آپ کے پریویس ڈے سے بہتر اور بیٹر نہ ہو, یہ آپ کا دن بالکل ایکول ہو گیا, اس کے برابر متوازن ہو گیا ہے. امام کے بقول ایسا دو دن رکھنے والا, کل پانچ اچھائیاں کی تھیں آج بھی پانچ اچھائیاں, کل دو گناہوں سے بچا آج بھی دو گناہوں سے, اس کا مطلب ہے تمہارے دو دن بیلنس ہو گئے. تمہیں غبن ہوا ہے, تمہیں دھوکا ہوا ہے, تم پیچھے رہ گئے ہو, تم دھوکے میں آ گئے ہو. امام یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا اگلا دن, نیکسٹ ڈے جو ہے, تمہارے پریویس ڈے سے بہتر ہونا چاہیے, برتر ہونا چاہیے, خوب ہونا چاہیے, خوب سے خوب تر کی تلاش کی جانب گامزن ہونا چاہیے تمہیں. بس یہ آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ استاد مفسر قرآن کریم, خدا ان کی حفاظت فرمائے, فرماتے ہیں یہ امام نے مثال بیان کی دو دن کی, جس کے دو سیکنڈز, دو سیکنڈز بیلنس ہو جائے کہ پچھلا سیکنڈ بھی ویسا ہی ہے جتنا موجودہ سیکنڈ ہے, موجودہ منٹ ویسا ہی ہے جیسے پچھلا منٹ ہے. کہتے ہیں تمہیں غبن ہوا ہے, تمہیں دھوکا ہوا ہے, تم پیچھے رہ گئے کاروانے آخرت سے. یہی وجہ ہے اسلام فوکس کرتا ہے سال کو نہیں. ہم کہتے ہیں نیا سال آ گیا, مثلا ہیپی نیو ایئر مثلا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے, کوئی حرج نہیں انسان ہیپی نیو ایئر کے مبارکباد دے, لیکن دیکھے کہ اس نے کیا کیا پچھلے سال میں, کیا کمی رہ گئی, کیا کرنا ہے تم نے, امام زمانہ کے لیے کیا قدم اٹھایا. اے میرے بزرگ جو تم ریٹائرڈ ہو, اے میرا نوجوان جو تم پڑھ رہے ہو, اے میری بہن جو تم گھر میں کام کر رہی ہو, اے میرے بھائی جو مختلف کمپنیز میں جاب کر رہے ہو, تم نے امام زمانہ کے لیے کیا کیا, کیا قدم اٹھایا, کتنا خوشنود کیا, کتنا شاد کیا, کتنی راہیں ہموار کی, کتنے لوگوں کو امام سے ملایا, یہ سوچنا چاہیے. لہذا کہا کہ تمہارا ہر قدم, تمہارا ہر سانس تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. کیا مطلب, یعنی در حقیقت اسلام کتنا فوکس کر رہا ہے اپنی گفتگو کو کہ دیکھو سال پہ نہیں, مہینے پہ نہیں, ہفتوں پہ نہیں, پہروں پہ نہیں, دنوں میں نہیں, منٹس میں نہیں, بلکہ سیکنڈز پر میں فوکس کرتا ہوں. ایک ایک سیکنڈ تمہارا عالم ہے, آخرت کی سڑی ہے, ایک ایک لمحہ تمہارے آخرت کی ایک ایک منزل قرار پا سکتا ہے. لہذا انسان کو متوجہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنے وقت کی قدر کرنے اور ان اوقات کو جنتی نورانی بنانے اور اللہ رسول اور امام وقت کی معرفت حاصل کرنے میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, امام کے دور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام, رب الأرباب وإله كل مألوف وخالق كل مخلوق, أنت الله لا إله إلا الله الأحد المتوحد الفرد المتفرد, أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم, والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد السراج والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي الحجة بعد آبائي على خلقك المعد عن نبيك وارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيومنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا ظهوره اللهم إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه ورحمة الله. اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقویٰ کو اختیار کرنے کی تاکید و سفارش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مطبع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے، تاکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و معرفت حاصل کر سکیں. آج 3 جماعت الثانی ہے اور اسی مناسبت سے شہادت حضرت زہرا کا دن ہے. انشاءاللہ آپ کے متعلق کچھ عرائض پیش کروں گا، لیکن 2-3 نکتے جو اس سے قبل اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. ایک، اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک ادارہ ہے، ادارہ عالمی ادارہ برائے ہم آہنگی و یکجہتی بین المسالک و مذاہب. اس کے ڈائریکٹر پاکستان کے دورے پہ تھے اور یہ کامیاب دورہ تھا. یہ وہ ادارہ ہے کہ جو شیعہ سنی اور سنیوں کے درمیان جتنے بھی فقہ ہیں ان کے درمیان اتحاد و وحدت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. حضرت آیت اللہ علیہ العظمہ امام خامنہ ای دامت برکاتہ اس کے در حقیقت آپ کے زیر نظر ہے یہ ادارہ. آیت اللہ شہریاری یہاں پہ تشریف لائے اور اسلام آباد اور لاہور کے بعد کراچی بھی آپ کی مصروفیات رہی ہیں. بند حقیر ان کے مترجم کے ساتھ ان کے ساتھ موجود تھا. صرف جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اہم یہ ہے کہ یہ ایام جو ایام فاطمیہ ہیں بہت حساسیت کے مالک ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. اسلامی دنیا اور عالم تشیع کے دو عظیم مراجع حضرت آیت اللہ علیہ العظمہ سیستانی دامت برکاتہ اور حضرت آیت اللہ علیہ العظمہ امام خامنہ ای دامت برکاتہ، دونوں کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، یہ شرعاً حرام ہے. اور تقریباً 100 کے قریب فقہا، پوری دنیا میں جتنے بھی فقہا ہیں 100 فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. یہاں پہ ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کچھ علمی مسائل ہوتے ہیں، وہ علمی مسائل علمی فضا اور علمی شخصیات کا تقاضا کرتے ہیں، علمی ماحول کا تقاضا کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو علمی مسائل کو بیان کریں، آپ تاریخی مسائل کو بیان کریں، لیکن وہ چیز کہ کسی کے مقدسات کی توہین اور اہانت نہ ہونے پائے. بہت ساری روش موجود ہیں. خود بند حقیر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس خطبہ فضا کو اہل سنت کی ایک مجلس و محفل میں بیان کیا اور تمام تر اختلافی مسائل کو بہت شست و رفت انداز سے احترام کے ساتھ بیان کیا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان مسائل کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احترام ملوذ خاطر ہے، تاکہ آپ سوال کا مقام چھوڑ سکیں کسی کے ذہن میں. جب آپ پہلے ہی مرحلے پر عزیزان گرامی کسی کے بزرگ کی یا کسی کے مقدسات کی توہین کریں گے تو وہ ڈیفنس پوزیشن میں آ جائے گا، وہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اس بنا پر یہ جو ایام فاطمیہ ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت حساس ہے. یہی وجہ ہے کہ اخیراً میں نے ایک جگہ گفتگو کی تھی تو یہی فتنہ پرور لوگ کہ جو صرف اس تکفیری مائنڈ سیٹ جو اس وقت موجود ہے, کافر کافر کہنے والے, یہ وہ گروہ ہے کہ جو در حقیقت تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پیٹ بھرنا ہے سوشل میڈیا کا, کہ توہین صحابہ ہو گئی, توہین صحابہ ہو گئی, توہین صحابہ ہو گئی. ہم صحابہ اکرام کا احترام کرتے ہیں, ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں. خود جناب زہرا کے خطبے میں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. جناب زہرا کا خطبہ اٹھائیے, وقت نہیں کہ میں, میرے پاس خطبہ موجود ہے. انتم عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں, تم اللہ کے امر نہیں کا مزاق ہو. اللہ نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ دیا ہے, تم نے یہ جہاد کیا, تم نے یہ شہادت پیش کی. اس قسم کے خطابات کا خلاصہ در حقیقت جناب زہرا کے خطبے میں موجود ہے. ہم صحابہ کے احترام کرنے والے ہیں, لیکن جو علمی مسائل ہیں, جو عقیدتی مسائل ہیں, ان کو اپنی جگہ ہونا چاہیے. وہ ڈیبیٹ کے قابل ہے, ہم اس کا دفاع کرنے والے ہیں, لیکن ہم کسی کی بے احترامی نہیں کریں گے. ہاں, علمی مسئلہ ہوگا, اس کا جواب دیا جائے گا, مناظرہ ہوگا اس کے لیے مناسب موقع پر. لیکن زبان زد خاص و عام کرنا اور کوچہ بازار میں در حقیقت باہم دست و گریبا ہونا, یہ نہ سنت رسول اللہ ہے, نہ سنت امیر المؤمنین ہے, نہ سنت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. دامن محسن گنجائش نہیں کہ میں اس کو ذکر کروں. جناب زہرا کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ جناب زہرا نے ان افراد کے سامنے جو مدعی ہیں خلافت کے, رسول کی نیابت کے, رسول کے بعد امت کی قیادت کے مدعی ہیں, ان کے سامنے جا کر ان کا جو نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ, اس کے سامنے قرآن سے دلیل پیش کی ہے, استدلال پیش کیا ہے. 20 کے قریب آیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بد مقابل جو افراد تھے, جو نظریہ تھا, جو فکر تھی, جو صحابہ و صحابیات تھے, ان کے سامنے پیش کیا ہے. کوئی حرج نہیں ہے انسان دلیل اور آرگیومنٹ اور استدلال سے پیش کرے. 40 کے قریب فقرے ہیں قرآنی جس کا استخراج کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے, وہ بھی پیش کیا ہے. بس بے احترامی نہیں ہے, توہین نہیں ہے, اہانت نہیں ہے, سب و شتم نہیں ہے, لوز ٹاکنگ نہیں ہے. نازیبا نعوذ باللہ استغفر اللہ کلمات جناب زہرا کے خطبے میں موجود نہیں ہے. استدلال, منطق, لاجک, قرآنی دلیل, یہ روش ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ اگر کہیں ہمارا مقابلہ یا مناظرہ یا سامنا برادران اہل سنت سے ہوتا ہے تو ہم اسے پیش کریں. یہی وجہ ہے میں نے کہا تھا کہ یہ کلپ مافیا در حقیقت ایک مافیا ہے کہ جو شیعوں کی آدھی بات کاٹ کر سنیوں کے درمیان ڈالتا ہے, سنیوں کی آدھی بات کاٹ کر شیعوں کے درمیان ڈالتا ہے, یہ باہم نسل گربا ہو جاتے ہیں. لہذا بہت توجہ کی ضرورت ہے. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم ان ایام کو حساسیت کے ساتھ بنائیں, مجلس ادب کریں, ان تمام چیزوں کو بیان کریں, لیکن ایک خاص شکل کے ساتھ, ایک خاص در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک خاص انداز سے. اس کے علاوہ آیت اللہ شہریاری نے جامع بنوریہ کا دورہ کیا, مفتی منیب الرحمن کا دورہ کیا, جامع مجددیہ نعیمیہ کا دورہ کیا, اہل سنت سے ملاقاتیں ہوئیں, یہاں پر دینی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئیں. الحمدللہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے ساتھ, یہ جامع بنوریہ جو سائٹ میں ہے اس کے ساتھ, یا جامع مجدد نعیمیہ, سب نے کھلے دل سے استقبال کیا ہے اس وحدت کا, اس اتحاد کا. اور جو ان کی گزارشات تھیں, جو ان کی شکوے شکایات تھے, وہ انہوں نے پہنچائے, اس کا مدلل جواب بھی دیا گیا کہ موقع نہیں کہ مسیحا کی خدمت میں عرض کروں. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی در حقیقت اس اتحاد و وحدت کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے. ایک اشارہ کروں گا جو آیت اللہ شہریہ نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے فرمایا ولہا بعد حرمت الاولی. جناب عائشہ کے لیے وہی پہلی والی حرمت موجود ہے جو اس جنگ جمل سے پہلے تھی. واقعہ پیش آیا کہ اصحاب کے ساتھ تشریف لائی ہیں, نصیحت کی مولا علی علیہ السلام نے منع کیا, لیکن جنگ ہوئی, اصحاب شہید ہوئے, مارے گئے, قتل ہوئے, یہ سارا سلسلہ ہے. لیکن بے احترامی نہیں ہے, توہین و اہانت نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں. دیکھیں یہ روش ہونی چاہیے ہماری. علمی مذاکرات, علمی مناظرے, ہیلپ فل ڈبیٹ ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک خاص مقام ہونا چاہیے, باہم دست و گریباں ہونے کا سبب نہ بنے. دوسری چیز, پاکستان میں ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, وزراء خارجہ تشریف لائے, حالانکہ وہ اپنی ٹیکنیکل لحاظ سے وہ اتنی جاندار کانفرنس نہیں تھی کیونکہ سارے وزراء خارجہ نہیں آئے تھے, لیکن یہ اندیا در حقیقت ہے اسرائیل کے لیے کہ ہم تمہیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے ارباب اقتدار گوشہ و کنار سے یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, وزیر خارجہ کا بیان. اور اسی طرح یہ میں عمران خان صاحب کی حکومت کو متنبع کروں گا کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں نے بنایا ہے, قائد اعظم کے فرامین موجود ہیں, ہمارا آئین موجود ہے, اس کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور نقطہ عرض کروں, وہ ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا در حقیقت بیان کہ جو بہت ہی خوش آئین ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ فرانس نے اشارہ کیا, نام لے لیا, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی توہین و اہانت کرنا یا اس کے خاک کے کارٹون بنانا یا آزادی صحافت نہیں ہے. ہم روسی صدر کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں, اور ہم تو کہتے تھے کہ یہ آزادی صحافت اور آزادی بیان نہیں ہے, ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. بہرحال اب روسی صدر بھی فتوے لگنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ مسلمان یا شیعہ ہو گیا, اس سے پہلے بھی چونوں پر ان کے فتوے لگتے رہے کہ یہ در پردہ مثلا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بہرحال ہمیں اس سے کوئی کام نہیں, لیکن یہ جو بیان ہے ان کا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اس کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہی وہ بیان ہے جس کو عمران خان صاحب نے عالمی اداروں میں جا کر بیان کیا ہے, اسلامو فوبیا کو انہوں نے بیان کیا تھا. بہرحال دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس وقت سعودی عرب میں جو نئی تبدیلی آ رہی ہے, ہمارے بھائیوں کی تبلیغ جماعت پر پابندی لگا دی گئی, اس کو ام الفساد قرار دیا گیا, دہشت گردی کا مرکز قرار دیا ہے. یہ تو امام خمینی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو خادم الحرمین شریف ہے نا, آل سعود کا خاندان, یہ کیا حقیقت رکھتا ہے. 40 سال پہلے 50 سال پہلے امام خمینی بتا چکے تھے, دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آج دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے آل سعود کس بلا اور کس وحشی گری کا نام ہے. انہوں نے جو اسلام کی نقاب لگائی تھی اتار دی, جب اتار دی تو اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا کیا ہو رہا ہے, کہ جہاں پر رسول اللہ کے گھر کو مسمار کیا جاتا ہے, جہاں پر کعبہ شریف کو چومنا حرام, مقام ابراہیم کو چومنا شرک و بدعت, رسول اللہ کی زری کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے یہ کام کرنے والا, لیکن ایک انڈین اداکار کو بلایا جاتا ہے, اس کے ہاتھوں کے نشان لگا کر اس کو متبرک بنا کر مختلف جگہ لگایا جا رہا ہے. یہ کون سی سنت ہے, یہ کون سی سیرت ہے؟ اگر آپ خلفائے راشدین حضرت عمر و بکر و عثمان کے ماننے والے ہیں تو کیا یہ ان کی سیرت ہے؟ یہ ہمارے علماء پاکستان کو بولنا چاہیے, چپ سادلی ہے, بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت ریزہ خار ہیں, کچھ تو بدتر ہیں اس سے جو در حقیقت کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. آپ بولیں گے تو پھر در حقیقت دشمنوں کو موقع ملے گا. یعنی ایسے بھی مفتی ہیں, یعنی جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ علی کے خلاف فتویٰ دینے والے کون ہیں, آج سمجھ میں آ رہا ہے ایسے ایسے تھے. کیوں؟ ان کو حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے. ان کے یہاں در حقیقت کیا ہے, اصل چپ ہیں, نہ صرف چپ ہیں بلکہ اس کی حمایت میں بول رہے ہیں. بس اس وقت جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے, ہم اس سے در حقیقت نگراں ہیں, پریشان ہیں, مضطرب ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سرزمین وحی پر, سرزمین رسول اللہ پر, سرزمین قرآن پر, یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کشمیری مجاہد ہوتے ہیں لیکن حوثی جو ہیں وہ یمنی باغی ہوتے ہیں. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سی سیاست ہے, یہ کون سا اصول ہے؟ ارباب اقتدار سوچئے, کشمیری مجاہد ہوں وہ جا کے لڑیں تو مجاہد ہوں, مر جائیں تو شہید ہیں, لیکن یمنی جو ہے وہ اپنے ہی ملک کا دفاع کریں, سعودی دہشت گردی کے خلاف اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں عالمی ان کے خلاف سیسہ پلاوی دیوار بنے تو وہ باغی ہو جائیں. یعنی منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے اس میڈیا کی, ان ارباب اقتدار کی, تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور آخر میں چاہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے, چند جملے آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ آپ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے, مولا کائنات آپ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. اے امام حسن امام حسین, آج در حقیقت سوگوار ہیں یہ ہستیاں, متاثر ہیں. عزیزان گرامی, حسن حسین کی یتیمی کا دن ہے, ماں جا رہی ہے, ماں جو رافت و رحمت الہی کا مظہر اعلیٰ ہے, آج وہ ماں خاموش ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حسن حسین گھر میں آئے اور ماں کو دیکھا کہ ماں بے حس و حرکت لیٹی ہوئی ہے, ایک دفعہ حسن آتے ہیں ماں کے جنازے پہ گر جاتے ہیں اور کہتے اماں کلمینی, اے مادر گرامی حسن سے کلام کرو, میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں ماں کے طلبوں پر اپنے رخساروں کو رکھ دیتے ہیں, اے مادر گرامی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, میں مر جاؤں گا. ماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین آیا ہو اور آپ نے کلام نہ کیا ہو. 75 یا 95 دن در حقیقت یہ بی بی زندہ رہی, دروازہ گرایا گیا, دروازہ جلایا گیا, بی بی زخمی ہوئی, اس زخمی ہونے کے باوجود ولایت کا دفاع کیا, ابو الحسن کا دفاع کیا, امامت کا دفاع کیا ہے بی بی نے, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ولی خدا نے, اس مدافع امامت نے. ایک مرسی میں ارشاد فرماتی ہیں, اب کی ان بکیت یا خیرہا دن وسبل الدمع فہوا یوم الفراقی, کہتی ہیں کہ اے علی بہترین ہادی امت آپ گریہ کریں. مولا علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی آج آپ گریہ کریں, آج یوم فراق ہے، آج یوم جدائی ہے، اور مجھ پر گریہ کرو، مجھ پہ آنسو بہاؤ اے علی، اس لیے کہ آج میں اور تم جدا ہو رہے ہیں۔ یا قرین البتول اوسی کا بن نسل فقط ازبا حلیف اشتیاقی، اے ہم نشین بتول، اے بتول کے شریک حیات، میں تم کو وصیت کرتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے وصیت کر رہی ہوں۔ جناب زہرا کو سب سے زیادہ درد کس کا ہے؟ اپنے بچوں کا ہے، کہ اپنے بچوں کے لیے وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد در حقیقت خوشیاں ان سے لے لی جائیں گی۔ جناب زہرا دیکھ رہی ہے، رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، خوشیوں کے دروازہ اہل بیت بند ہو گیا، مصائب کے دروازے کھل گئے ہیں، فرماتی ہیں علی میرے بعد بھی میرے بچوں کو خوشیاں دیکھنے نصیب نہ ہوں گی، وہ خوشیوں کا سامنا نہ کر سکیں گے۔ اب کی وب کے لل یتام ولا تنسا قتیل العدا بطف العراقی، کہتی ہیں علی مجھ پر اور میرے یتیموں پر گریہ کرو، اور دیکھو فراموش نہ کرو، اور پھر خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے تذکرہ کرتی ہیں، اے علی مجھ پر، میرے یتیم بچوں پر، اور میرے اس ورزن پر جو سرزمین کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ جناب زہرا جاتے جاتے امام حسین کے مصائب کا تذکرہ کر رہی ہیں، بطف العراقی، جو عراق میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا، جس کے لاش کو پامال کر دیا جائے گا۔ فارق ازبہ یتاما جبارا اخلف اللہ فہو یوم الفراقی، اے علی یہ یتیم مجھ سے جدا ہو جائیں گے، یہ بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے، ان پر ظلم ہوگا، یہ مظلوم ہو جائیں گے، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں روح زمین پر، اے علی آج میری آخری ملاقات ہے اور جدائی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں اتارنے علی آئے، 2 چھوٹے بچے اور علی ساتھ ہیں، کوئی قبر میں اتارنے والا نہیں ہے، صرف 2 منٹ کی زحمت اور دعا۔ عزیزان گرامی، آج زہرا مرضیہ سر اللہ الکبریٰ عصمت اللہ العظمیٰ آج پردہ فرما رہی ہیں، آج آپ کی شہادت ہے۔ عورت کی قبر، عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے میت کو محرم کی ضرورت ہوتی ہے، علی یکتا تنہا کڑے ہیں، کوئی نہیں ہے، بچے ہیں، بچے اٹھا نہیں سکتے ماں کا جنازہ، اسی اثنا میں دیکھا قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، پہچان لیا رسول اللہ نے، رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، یا رسول اللہ السلام علیک، یا رسول اللہ منی وعلى ابنک بنت النازلہ، میری طرف سے سلام ہو، اور اپنی اس بیٹی سے جو آپ کے جوار میں اترنے والی ہے سلام ہو۔ پہچان لیا، گویا رسول اللہ بھی مشتاق علی، اس غم کے عالم میں پریشان مت ہونا، میں اپنی زہرا کو لینے آیا ہوں، میری امانت مجھے دے دے، واسترجعت الامانہ، امانت لوٹا دی۔ امام علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبر کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، میری راتیں طولانی، میری خواب، میری راتیں بے خواب ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں گی۔ فافحہ السوال واستقبل الحال، یا رسول اللہ زہرا سے پوچھئے گا، زہرا سے سوال کیے گا، کیا سوال کیے گا؟ اس امت نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں، یا امام زمانہ اس ادا کو ہم سے قبول فرمائیں۔ اے خدا تجھے بنت نبی کی مصیبت کا واسطہ، ان مصائب کا واسطہ، ان مشکلات کا واسطہ جو بی بی نے صحیح ہے، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا انصار و عوان میں شریک فرما۔ بار الہا جناب زہرا جو محور رضایت خدا ہیں، ان کو رحم سے راضی و خوشنود فرما، دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیت سے نابود فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاقی دولت سے مالا مال فرما، پاکستان کو حقیق معنی میں اسلامی ریاست بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے عبادات کو بشکل احسن قبول فرما، ہمیں اہل بیت کی اطاعت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی دے، اور آخرت میں ان کی شفا سے بہرمند فرما، حسن عاقبت ہم کو عطا فرما۔ تمام شہداء خصوصاً شہید قاسم سلیمانی، ابو مہندس المہندس، ابو مہدی المہندس، اور تمام رفقا خواب دنیا کے کسی کونے میں شہید ہو رہے